بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا بھی موضوع ہے معروف سعودی عالم دین آیت اللہ شیخ نمری کی مظلومانہ شہادت اور ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے پر مبنی سعودی حکومت کا اقدام. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، جیسا کہ آپ خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ممتاز عالم دین آیت اللہ شیخ نمر باقر النمر کو شہید کیے جانے کا 5 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی ان کی شہادت کو 5 دن کا عرصہ گزر چکا ہے. ہفتے کو انہیں شہید کیا گیا اور آج بدھ ہے، لیکن ان کی اس مظلومانہ شہادت اور سعودی حکومت کے صفاکانہ اقدامات کے خلاف عالمی سطح پر جو احتجاجی سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ایشیا سے لے کے یورپ، یورپ سے لے کر افریقہ، اور افریقہ سے لے کر بحر الکاہل تک جہاں جہاں بھی آپ نگاہ ڈالیں، معروف عالم دین آیت اللہ باقر نمر کی مظلومانہ شہادت کے خلاف ہر طرف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. امریکہ کے مختلف شہروں، خواہ وہ نیویارک ہو یا واشنگٹن، یا اسی طریقے سے آسٹریلیا سے لے کر نیوزی لینڈ تک، حتیٰ نوازاد جمہوریہ جو سابق سوویت یونین سے آزاد ہوئی ہیں، ان جمہوریوں میں آپ دیکھیں جارجیا ہو یا دیگر ممالک، وہاں پر بھی شہید باقر النمر کی مظلومانہ شہادت کے خلاف احتجاج جاری ہے. اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ یہ دائرہ پھلتا ہی جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شہید نمر کی مظلومانہ شہادت پر جہاں مغربی میڈیا نے مطلق خاموشی اختیار کر لی ہے، وہیں عالمی سطح پر پڑنے والے اپنے اوپر دباؤ کو کم کرنے کے لیے سعودی حکومت نے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف تشہیراتی یلغار چھیڑ کر اور اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کر کے یہ کوشش کی تھی کہ اس کے اوپر پڑنے والا یہ دباؤ کم ہو جائے اور عالمی سطح پر شیخ نمر کی شہادت کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. لیکن اب تک کم از کم سعودی حکومت اپنی اس کوشش میں اور اپنے اس منصوبے میں ناکام رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم دین جو صرف اور صرف اتحاد امت کی بات کرتا تھا، جو سعودی شہریوں کے مساوی حقوق کی بات کرتا تھا، اس کا سر قلم کر دیا جانا کیا کسی بھی صورت قابل قبول ہے؟ کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کوئی قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حقوق کی یا اپنے عوام کے حقوق کی بات کرے تو اس کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے؟ کیا اس کی نظیر اس سے پہلے کہیں ملتی ہے؟ کیوں انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک اور عالمی تنظیمیں اور عالمی ادارے اس پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ اور کیوں سعودی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران سے اپنے تعلقات اس واقعے کو بہانہ بنا کر کہ اس واقعے کے خلاف جو ایران میں مظاہرے ہوئے اور جو تہران یا مشہد میں سعودی سفارتی مراکز تھے ان پر جو معمولی حملے ہوئے، اس کو بہانہ بنا کر اس کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات منقطع کیے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر ہمارے ساتھیوں نے بھی یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سعودی عرب میں حکومت مخالف سرکردہ رہنما آیت اللہ نمر باقر النمر کو سزائے موت دیے جانے اور پھر ریاض کی جانب سے تہران کے ساتھ تعلقات توڑے جانے پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، اور سعودی عرب کے حالیہ اقدامات کو اسٹریٹجک غلطی اور علاقائی اور بین الاقوامی کشیدگی میں اضافے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب خطے اور عالم اسلام کو پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے، آل سعود کی حکومت مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے صورتحال کی پیچیدگی میں اضافہ اور مسائل کی گتھیاں مزید الجھتی جا رہی ہیں. آل سعود کی متعصبانہ پالیسیوں پر تنقید کرنے اور عوام کے حقوق کے لیے پرام جدوجہد کرنے والے شیعہ رہنما آیت اللہ نمر باقر نمر کو القاعدہ اور دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ سزائے موت دینا اور پھر ایران کے ساتھ تعلقات توڑنے کا اعلان اس پزل کو مکمل کرتے ہیں جس کا خاکہ نئے سعودی بادشاہ اور ان کی ناتجربہ کار ٹیم نے شاہی خاندان اور قبائل میں جاری اقتدار کی جنگ کو دبانے اور علاقائی سطح پر اپنی گرتی ہوئی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالتے ہی ایوان حکومت میں جس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کی ہے اس سے شاہی خاندان کے دیگر دھڑوں میں سخت ناراضی پیدا ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خاندانی بغاوت کو روکنے کے لیے 700 شہزادوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تیل کی قیمت کو گرائے رکھنے کے نتیجے میں جہاں دوسرے تیل پیدا کرنے والے اسلامی ملکوں کو اس کا نقصان پہنچا ہے، وہیں خود سعودی عرب بھی اس سے محفوظ نہیں رہا ہے اور تاریخ میں پہلی بار اسے بھاری بجٹ خسارے کا سامنا ہے اور اندرون ملک تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے۔ یمن کے 7,000 سے زیادہ شہریوں کا قتل عام کرنے اور رات دن بمباری کرنے کے باوجود یمن کی جنگ کے مقاصد بھی پورے نہیں ہو سکے ہیں۔ شام کے بارے میں مذاکرات کا اگلا دور قریب ہے اور دہشت گردوں کے ذریعے جو مقاصد سعودی عرب اور اس کے علاقائی اتحادی حاصل کرنا چاہتے تھے، پیرس کے سانحے نے فی الوقت ان کی تکمیل کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جامع جوہری معاہدے پر عمل درآمد قریب ہے اور پابندیوں کے خاتمے کے نتیجے میں ایران کی علاقائی اور عالمی ساکھ اور پوزیشن میں اضافہ ہوگا اور سعودی عرب اسے اپنے لیے نیک تصور نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اسلامی جمہوری ایران اس پالیسی کا کھل کر اعلان کر چکا ہے اور اس پر سختی کے ساتھ کاربند ہے کہ ایران کسی بھی اسلامی ملک کی ترقی اور اس کی سلامتی کو اپنی ترقی اور سلامتی سمجھتا ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک اور خاص طور سے علاقے کے اسلامی ملکوں کے ساتھ کسی قسم کی کشیدگی کا خواہاں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے سعودی عرب اور بعض دیگر ملکوں کی جانب سے تعلقات توڑے جانے یا سفارتی تعلقات کی سطح کم کرنے پر مشتعل ہونے کے بجائے صبر اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے تہران ریاض کشیدگی کے خاتمے کا عزم لے کر آنے والے عراقی وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا اور ہمیں امید ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ خطے میں کشیدگی کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ آیت اللہ نمر باقر نمر کو جنہوں نے کبھی مسلح جدوجہد کی بات نہیں کی، سزائے موت دے کر شہید کرنا کسی طور پر قابل توجیہ نہیں ہے۔
جی ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی اور اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، اور اس کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران کی ہندی سروس کے ڈائریکٹر جناب قمر عباس آل حسن صاحب کو، اور ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور معروف سیاستدان اسرار عباسی صاحب۔ ہم ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے اور آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود ریڈیو تہران کی ہندی سروس کے ڈائریکٹر جناب قمر عباس صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ قمر عباس صاحب، کئی دنوں سے مسلسل یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سعودی حکومت نے جو یہ ظالمانہ اور صفاکانہ اقدام کیا اور جس طرح سے بہیمانہ طریقے سے آیت اللہ شیخ باقر نمر کو شہید کیا، اس کا مقصد جہاں اور بھی کچھ ہو سکتا وہاں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے عالم اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کتنا کامیاب ہوا یا کتنا کامیاب آئندہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، جہاں تک فرقہ واریت کا سوال ہے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ کو اس کی مثال ملے گی کہ جب بہت سی طاقتیں اور تنظیمیں، پارٹیاں، سیاسی ملک، جب ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اور مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا ہے تو فرقہ واریت کا سہارا لیتی ہیں یہ پارٹیاں اور ملک۔ اس کی مثال آپ کو ہندوستان میں کافی واضح مثال نظر آئے گی اور اسی طرح بہت سارے ملکوں میں۔ اصل میں مذہب اور قومیت یہ عام طور سے اس کو سیاست میں اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی تاریخ بہت پرانی ہے غیر مفید مقاصد کے لیے. لیکن ہم اگر غور کریں تو اگر اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک اس کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے, اور اگر تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے تو وہ دیر پا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ حربہ, تاریخ گواہ اس بات کی کہ بالکل ناکام رہا ہے ہمیشہ, کیونکہ جو طاقتیں جو ملک اس حربے کو استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے طویل مدت فائدہ اٹھانا اس سے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وقتی طور پر جو بیانات ہوتے ہیں یا کچھ سماج کے نادان لوگ جسے کہیں یا نا آگاہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں, ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو باقاعدہ سازش کے تحت تیار کیے جاتے ہیں اس ماحول کو اور زیادہ گرمانے کے لیے اور اس آگ میں اور زیادہ گھی ڈالنے کے لیے. چنانچہ آپ دیکھیں ابھی جو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ فرقہ واریت کا سہارا لیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی میں خاص طور سے بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں چونکہ شیخ نمر کی شہادت کے خلاف جو عوامی رد عمل ہے وہ کافی وسیع رہا ہے, اور مجھے نہیں یاد آتا ہے کہ حالیہ چند برسوں میں کسی بھی مسئلے میں, جبکہ عالم اسلام کو بڑے بڑے مسائل کا سامنا رہا ہے, بڑے ظلم ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں, لیکن کسی بھی مسئلے پر اس طرح سے مظاہرے ہوئے ہوں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں, بڑے بڑے شہروں کی تو بات ہی الگ ہے, دہلی میں جس طرح سے ہوا یا خاص طور سے لکھنؤ میں مسلسل ہو رہا ہے مظاہرہ, کشمیر میں, لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پنجاب میں جو کہ جسے کہیں مسلمانوں ہندوستان کا جو پنجاب ہے وہاں مسلمانوں کی موجودگی بہت زیادہ وہاں کے میڈیا میں اخبارات میں نظر نہیں آتی, یعنی جو ہے بھی وہ بھی کوئی ایسا خاص جیسے ذکر ہوتا نہیں, لیکن اس حوالے سے وہاں پر بھی مظاہرے ہوئے اور باقاعدہ ہندوستانی میڈیا نے اس کا ذکر کیا, یہاں تک کہ جس منظم طریقے سے وہاں پر کام کیا گیا وہ واقعی قابل ستائش ہے. ہندوستانی میڈیا جو شروع میں مغربی میڈیا یا جو سعودی عرب کے حامی میڈیا ہیں ان سے متاثر ہو کے دہشت گردوں کی فہرست میں, جیسا کہ سعودی عرب نے چاہا تھا شیخ نمر کا اس طرح سے ذکر کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ سامنے آئے, انہوں نے میڈیا سے رابطہ کیا, اخبارات سے, ٹی وی چینلوں سے, ان کو بتایا کہ یہ کون تھے, اور بہت سارے شہروں میں نوجوان گئے اور پوری تفصیل دفتر گئے, یعنی اخبارات کے اور ٹی وی چینلوں کے دفتر میں گئے اور ان کو پورے حقائق سے آشنا کرایا کہ دیکھیں یہ فرق ہے اور یہ کیا تھے شیخ نم اس طرح سے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں, میں تو روزی دیکھتا ہوں, بالکل لہجہ اور زبان بدل گئی ہندی میڈیا کی, دیکھیں کی خاص طور سے جو ہندوستان کی ہے, اور اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ شیعوں کے معروف سینئر دینی رہنما اس حوالے سے جو بھی خبر ہوتی ہے, تو یہ کافی وسیع پیمانے پر ہوا ہے.
ہندوستان میں بھی جیسے کہ آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اور دنیا کے دیگر علاقوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اس میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں جب اس میں سنی شیعہ سب مل کے, حتی عیسائی کرسچن ہندو بھی ہے.
جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا وہی, تو اس طرح سے جو وسیع وسعت ہوئی ہے اور جس طرح سے بہت سارے شہروں میں تو جو پروگرام منعقد کیے گئے ہیں وہاں پر جو سنی عالم دین تھے ان 47 لوگوں میں شامل تھے ان کا باقاعدہ ذکر کیا گیا اس طرح سے, جو اور بلا تفریق فرقہ اور مذہب کے لوگوں نے شرکت کی, تو یہ جو چیز تھی یہ کافی پریشان کن تھی, کیونکہ یہ وہ چیز نہیں تھی جو سعودی عرب کے حکام چاہتے تھے. تو اس لیے اور تیزی کے ساتھ ابھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے جنہیں جو کافی ان کا ریکارڈ بہت ساروں کا اچھا تھا یعنی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے تھے, اچانک وہ سامنے آئے اور مظاہرے کے خلاف بیان دینے لگے اور کہنے لگے صاحب یہ فرقہ واریت ہے, یعنی مظاہرے شیخ نمر کی سزائے موت کے خلاف مظاہرے کو فرقہ واریت قرار دیا. لیکن اس طرح کی کوششیں ہی یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ جو پورا ایجنڈا اور وہ پورا جو منصوبہ تھا سعودی عرب کا وہ ناکام رہا ہے, کیونکہ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ بہت سارے محاذ پر ان کو ناکامی ملی ہے. دیکھیں عراق میں مغربی طاقتوں کے ایجنڈے پر جس طرح سے سعودی عرب نے عمل کیا, وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہی کوشش کی گئی کہ عراق میں جو دہشت گردی ہے اور دہشت گردوں اور حکومت کے درمیان سیکورٹی فورسز کے درمیان جو جنگ ہے اسے شیعہ اور سنی جنگ کا نام دینے کی کوشش کی گئی, رنگ دینے کی کوشش کی گئی. آپ یہی صورتحال شام میں دیکھیں, شام میں جو کچھ ہے اتنے برسوں میں تو کافی سب واضح ہو گیا ہے, یہ شام کو کس سے تکلیف تھی, شام کا کیا موقف تھا, اسلامی استقامت اسلامی مزاحمت میں اس کا کیا مقام تھا, اور سب سے زیادہ پریشانی شام کی حکومت سے صہیونی حکومت کو تھی اور کس طرح سے وہ دباؤ ڈال رہا تھا, یہ ساری چیزیں سب کے پیش نظر ہیں. لیکن جب شام کی حکومت کے خلاف اقدامات شروع کیے گئے اور دہشت گرد بھیجے گئے تو اسے بھی پھر ایک بار شیعہ اور سنی کا رنگ دینے کی
جب کہ اکثریت شام میں جو ہے وہ سنی مسلمانوں
جی بالکل بالکل
جی جی میں اپیل کروں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت چلتے ہیں کراچی اسٹوڈ جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار اور سیاست دان جناب اسرار عباسی صاحب. السلام علیکم جناب. اسرار عباسی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے مبصرین اور تجزیہ نگاروں اور نظریہ پردازوں کا یہ کہنا ہے کہ سعودی حکومت کا یہ اقدام جو اس نے آیت اللہ شیخ باقر نمر کو شہید کیا, جو ایک ظاہر ہے کہ مجاہد عالم دین تھے جو حقوق کی بات کرتے تھے, ان کو جو شہید کیا وہ صرف اس لیے کہ جو اس کی اپنی داخلی مشکلات ہیں اور علاقائی سطح کی جو اس کی پالیسیاں ہیں اس میں اس کو ناکامی ہو چکی تھی, تو اپنی داخلی مشکلات اور علاقائی سطح کی اپنی پالیسیوں میں ناکامی جو اس کو ہوئی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ اقدام کیا. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں میں اس کو بالکل اس اقدام کو ایک فرسٹریشن کا عمل کرا دیتا ہوں, کیونکہ اس سے کچھ ماہ پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایک پاکستانی عالم دین زاہد حامد صاحب کو بھی اسی الزام کے تحت گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو سزا عمر قید کی سزا دی گئی, لیکن الٹیمیٹلی پاکستانی گورنمنٹ, کیونکہ وہ ایک ریہرسل تھی اس طرح کی. مجھے حیرت ہے ان انسانی حقوق کی دعوے دار جو تنظیمیں ہیں جو پوری دنیا میں رائٹ ٹو اسپیچ اور ان کا فریڈم آف ایکسپریشنس کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں, وہ کیوں خاموش ہیں آج؟ کیا شیخ نمر نے کسی کو قتل کیا تھا؟ کیا شیخ نمر نے کئی دہشت گردی کی تھی؟ انہوں نے تو صرف اپنے عقائد کے اوپر بات کی, انہوں نے صرف انسانیت کے اوپر بات کی, انہوں نے صرف دین کے اوپر بات کی. آپ کو ان کے عقائد سے ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ انہیں ایک قاتل کی طرح سزائے موت دیں. دیکھیں فرسٹریشن کی جو کنگ سلیمان جب سے شاہ سلیمان آئے ہیں ان کے سارے اقدامات, چاہے وہ یمن کی صورتحال ہو, چاہے میں اس کو میں زاہد حامد کا ذکر اس لیے دوسری دفعہ بھی کر رہا ہوں کہ وہ کوشش وہ بھی کی گئی, لیکن یہاں کا سوشل میڈیا اور پھر جو امریکن بیکڈ, کیونکہ بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ سعودیہ, ہمیں ایک چیز مسلمانوں کو پوری دنیا کے عالم اسلام کو ایک چیز بہت کلیئر کرنی چاہیے کہ سعودیہ ارض پاک اور سعودی حکمران یہ دو الگ الگ چیزیں, ہم اس سے مکس اپ نہ کریں. ہمارے ہاں سعودی حکمرانوں کو اس لیے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے کہ وہ خادمین حرمین شریفین ہیں, تو خادمین حرمین شریفین اگر غلط کام کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ایک چور عورت کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی بھی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا. تو یہ ہمیں کنسیپٹ اسلامک امہ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ حکمران جو ہیں ان کی پالیسیز اگر غلط ہوں تو اس سے عرض پاک کا یا مقدس مقامات کا کوئی وہ نہیں ہے. ہم مقدس مقامات کی وجہ سے بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں اور اسلامک امہ میں ایک آ جاتا ہے کہ سعودیہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھا جائے گا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہاں پر ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہے کہ بدقسمتی سے سعودیہ اس وقت ایک ہتھیار بن چکا ہے جو امریکی سامراج کے ہاتھوں میں ہے, اور امریکی سامراج اس ہتھیار کے ذریعے اپنے شکار کر رہا ہے. دیکھیں ایران پہ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام آپ کے کیا تھا کہ جب ایران کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا گیا تھا کہ اس کا جو جوہری پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے نہیں ہے, اور 12 سال کی جدوجہد کے بعد امریکہ نے تسلیم کیا, اور جو ابھی نیوکلیئر معاہدہ ہونے جا رہا ہے دوسرے 6 ممالک کے ساتھ, یہ لنک اپ ہے. کیونکہ جب اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر یہ ایک طریقہ تھا, اور یہ اتنا خطرناک طریقہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کو کی جو کوشش کی جا رہی ہے میرے خیال میں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوگی کہ دوسرے اسلامی ممالک, میں خاص طور پہ پاکستان کی اس لیے بات کروں گا کہ اس خطے میں سب سے اہم کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے. اگر پاکستان نے کوئی غلط اقدام کیا تو اس کا خمیازہ نہ صرف پوری امت مسلمہ کو بلکہ پورے ریجن کی جس میں دوسری کنٹریز بھی ہیں ان سب کو بھگتنا پڑے گا. تو اس وقت جو بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے وہ پاکستان گورنمنٹ, بجائے اس کے کہ ہم ہر کسی کے بھی حلیف بنیں یا حریف بنیں, ہمیں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے, اور امریکہ کی اس ہتھکنڈوں کو جو سعودیہ کو استعمال کر کے اسلامک امہ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ افغان جہاد جو بیکڈ تھا امریکن سی آئی اے, اس افغان جہاد کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکلا, القاعدہ بنی. آج جو سیرین جہاد آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو بیکڈ امریکن سی آئی اے نے کیا وتھ سعودیز, تو اس کے نتیجے میں کیا بنا, آئی ایس آئی ایس بنا. تو الٹیمیٹلی دونوں طرف سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اب ہمیں بڑی نازک صورتحال, اس نازک صورتحال میں ہمیں بڑا ایک مثبت قسم کا پیغام دینا چاہیے کہ ہم فرقہ واریت, کیونکہ یہاں پر اپوزیشن جماعتیں پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں بالخصوص میری جماعت کے سب جماعتوں نے یہ کھل کے کہا ہے کہ پاکستان کو سعودی, میں بلکہ یہاں پہ ایک پروگرام میں کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمیں سعودی جو افواج کا الائنس ہے ہمیں اس سے بھی باہر آ جانا چاہیے, کیونکہ ہم فرقہ واریت کے اوپر ڈویژن کے اوپر ہم ایسی حرکات نہیں کر سکتے. اور ایران ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے جس کو امریکی سامراج عراق وار سے لے کے اور پھر ایٹمی حوالے سے اس کے اوپر پابندیاں لگا کے اور پھر یہ نیا اس کا حربہ ہے. تو ایرانی کام اور ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کی مستقل مزاجی, انہوں نے پہلے بھی بڑے بحرانوں سے قابو پایا اور اس وقت بھی پا سکتے ہیں. اس وقت اپنے لہجوں کو اپنے انداز کو بڑا تحمل کی ضرورت ہے. جذبات اگر ریاض کی طرف سے ہوتے ہیں تو تہران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تہران نسبتاً زیادہ دانشمندانہ پالیسیز اپناتا ہے بنسبت ریاض کے. تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جو پالیسیز ہیں ان پالیسی, کیونکہ یہ فرسٹریشن کی پالیسیز ہے جو اندرونی بغاوت, آپ جس طرح اپنی رپورٹ میں بھی کہا 700 شہزادے, میرے پاس تو شاید اس سے بھی زیادہ کی رپورٹ ہے, اور ایک دو اسیسینیشنز بھی ہوئی شاہی خاندان میں جن کو مخفی رکھا گیا, اور گرپ ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہی ہے. تو ہمیں ان سارے حالات کو مد نظر رکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت صحیح اور غلط کیا ہے. تو خدا کے لیے میں جو بار بار اسلامک امہ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مقدس مقامات اور سعودی حکمران یہ دو الگ چیزیں, ان کو ایک نہ کیا جائے, ان کو الگ الگ ٹریٹ کیا جائے.
قمر عباس, ابھی آپ جناب اسرار عباسی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنما ہیں اور سینئر طرز نگار بھی ہیں, تو ظاہر ہے بڑے اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا. میں انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پس منظر میں اچانک جو سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا, اب دیکھیں کہ منا کا سانحہ اتنا بڑا ہوا, ایران نے انتہائی صبر و تحمل کا کام لیا, اور ظاہر ہے کہ ایران کے پاس اچھا موقع تھا اس وقت تعلقات کو منقطع کر سکتا تھا, لیکن ایران ایسا نہیں کہ خطہ اس وقت شدید بحران کا شکار ہو, اور وہ ظاہر ہے کہ ایران کی ہمیشہ ہی پالیسی رہی کہ خطے میں امن قائم ہو, تو سارا الزام جو ہے ایران پر آ جاتا ہے. لیکن سعودی عرب کو کیا مثلا جلد بازی تھی, اور کیوں اس نے ایسا اقدام کیا کہ ایران کے ساتھ اس نے سفارتی تعلقات منقطع کیے, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟
دیکھیں نقصان تو, جہاں تک نقصان کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اسلامی ملک کی طرف سے, اگر کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تو اسے اسلامی امت اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا, اور بہت شدید نقصان پہنچے گا. देखिए, ईरान की जहाँ तक बात है तो हमेशा से यहाँ पर इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद से अब तक हमेशा ईरान ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा बुलंद किया और इस सिलसिले में अमली इकदाम भी किए, हमेशा से किया। जैसा कि आपने जिक्र किया, जो मीना का वाक़या था, सानह मीना था, इतनी ज़्यादा लापरवाही थी सऊदी हुक्काम की, पूरे दुनिया पे वाज़े हुआ। लेकिन आखिर वक्त तक और ईरान ने सफारती तरीक़ा, पुरम तरीक़ा अपनाया और जो जो होना चाहिए था उस तरह से किया, और कभी ताल्लुकात ख़त्म करने या इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं की। जबकि इन दोनों वाक़यात में आप फ़र्क देखें, जबकि ये ऐसी सूरत में था कि सऊदी अरब अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं था किसी भी तरह से। किसी भी सऊदी अरब के ओहदेदार ने गलती तस्लीम नहीं किया है मीना, और तहकीकात हुई और कमेटी और ये वो सारे, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो खुल के बात सामने आई, जिसका ऐलान हुआ, वो ये कि साहब कज़ा व कदर इलाही थी और ये हो गया। तो यानी इस हद तक भी नहीं गए कि कम से कम जबानी तौर से कह देते कि हाँ साहब लापरवाही हुई है या ज़्यादा
गलती हो
तवज्जो
गई।
देनी चाहिए थी और थोड़ा सा इंतज़ाम बेहतर हमको रखने चाहिए थे और आइंदा हम बेहतर इंतज़ाम रखेंगे। तो उधर से ही है। लेकिन आप इस मामले में देखिए, जो सफारत के सामने जो वाक़यात रोनुमा हुई और जिसको सऊदी अरब ने बहाना, यहाँ पर ये कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की हुजूम को, और उसके बाद जो हुआ उस पर ईरानी हुकाम की तरफ से इकदाम हुए, यानी जिन लोगों ने, उनके बारे में तहकीकात हो रही है, बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, और इस पर, इस वाकये पर ईरानी हुकाम ने
सख्त रद्द अमल
सख्त रद्दअमल जाहिर किया और ये कहा कि ये गलत हुआ है। यानी साफ साफ सदर ने यहाँ
ये आज ही
के,
उनका बयान
जी
है।
बिल्कुल, यानी जो आला सतह पर जितना हो सकता था, सदर से लेके सारे हुक्काम ने, यहाँ पुलिस हेड ने कहा है कि तहकीकात कर रहे हैं कि ये वाकया हुआ और कौन लोग थे ये जिन्होंने ये किया है, और दूसरे बहुत सारे जावियों से इस पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। बल्कि कुछ खबरें तो ये भी हैं कि साहब मुजाहिरीन के पहुंचने से पहले ही वहाँ आग देखी गई सफारत में। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कि बहुत सारे जावियों से इसकी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। लेकिन वो तो अपनी जगह पे तहकीकात जो है, लेकिन उससे पहले पहले कदम पर ईरानी हुक्काम ने इसको गलत कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत है। लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब ने ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। तो मुझे जो लगता है कि इसकी जो वजह है जल्दबाजी की, जिसे आपने कहा कि क्यों इतनी, मुझे लगता है कि पहले से सब सिनेरियो जो था ये तय था और ये एक मंसूबे का हिस्सा था, और सऊदी अरब को, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों का भी ये ख्याल है कि शेख निम्र को जो सजाए मौत दिए जाने का जो फैसला है, उस वो सब कुछ इसी पूरे एक तवील मंसूबे का हिस्सा है। यानी यकीनन जो है सऊदी अरब को ईरान के रद्द अमल और जो इलाके में जो कुछ हो सकता है या पूरी दुनिया में, उसका इल्म और अंदाज़ा रहा होगा और जानबूझकर मुश्तइल करने के लिए ये किया गया और इलाके के हालात ख़राब करने के लिए। और ये जो ताल्लुकात आनन फानन में तोड़े हैं, उसमें भी जाहिर सी बात है ये फ़िरकावारियत और अपने साथ भीड़ बढ़ाने की और अपने आप को मजलूम साबित करके हमदर्दियां बटोरने की और अपने आकाओं से शिकायत करने की कि देखिए साहब हमारे ऊपर ये जुल्म हो गया और फिर भी आप उनके साथ जो है मुआहदे कर रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस टाइप के बहुत सारे मकासद इसमें पोशीदा हो
जी,
सकते
बहुत
हैं।
शुक्रिया। इसरार अब्बासी साहब, जैसा कि अभी कमर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि ज़ाहिर है कि ईरान की जो बढ़ती हुई सफारतकारी है और उसका जो सियासी जो वक़ार इलाका या आलमी सतह पर बुलंद हुआ है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं जख्म पहुँचाने की कोशिश। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि चाहे वो सफारत हो तेहरान में सऊदी अरब की सफारत खाना हो या मशहद में उसका कौंसल खाना हो, हमला ज़रूर हुआ उस पर। अब किस हद तक नुकसान पहुँचा है वो तो ज़ाहिर तहकीक़ात आने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन खराश किसी भी एक सऊदी डिप्लोमेट या सफारतकार को नहीं पहुंची और कोई था ही नहीं उसके अंदर। जाहिर है دوسری طرف 8,000 حاجی سانح منا میں انتہائی صفاقی اور بے دردی کے ساتھ موت کی نیند سلا دیے جاتے ہیں. کعبۃ اللہ میں کرین حادثہ ہو جاتا ہے جو کہ سعودی شہزادوں کی کمپنیوں کا ہی وہ کرین تھا. تو اتنے بڑے حادثے کے بعد جس میں کم سے کم 400 سے لے کے 500 تک ایرانی حاجی بھی شہید ہوئے, ایران نے انتہائی صبر و ضبط اور تحمل سے کام لیا. کبھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ رد عمل جو جارحانہ ہو, جو اشتعال انگیزی پر مبنی ہو, نہیں دکھایا. یہاں ایک بھی سفارتکار کو کہیں کوئی خراش نہیں آئی اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں حاجی شہید ہو جاتے ہیں, پھر بھی جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو یہ صبر و تحمل اور سعودی عرب کی طرف سے جارحانہ پالیسی کس بات کا پتہ دیتی ہے آپ کے خیال میں؟
میں نے اس سے پہلے اپنی بات میں کہا کہ تہران نسبتاً زیادہ سنسبل اپروچ رکھتا ہے بنسبت ریاض کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کی جو سفارتکاری ہے یا تہران کا جو نظام ہے اس میں کافی حد تک میچیورٹی موجود ہے, جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سعودی حکمران جو ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت جو ان کی ایکشنز نظر آ رہے ہیں وہ نا تجربہ کاری ہے. ان کو حالات کا ادارک نہیں ہے, ان کو جو لائن دی جاتی ہے وہ اسی کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ سعودیہ ایک ایسا ہتھیار بن چکا ہے جو امریکی سامراج کے ہاتھ میں ہے اور امریکی سامراج اس کا استعمال کر رہا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ. آپ نے جس واقعے کی طرف ذکر کیا, دیکھیں اس کا انیشیل جو رخ تھا اس کو بھی موڑ کے ایران کی طرف کرنے کی کوشش کی, لیکن تہران نے اس وقت بھی بڑے سینسیبل اپروچ کی اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایکسپلوائٹ کیا. یہ نہیں ہوا کہ اگر ایک الزام لگ گیا تو انہوں نے بھی جواباً الزام کر دیا. اسی طرح آپ جب یہ حملے ہوئے سفارت تو ایرانی گورنمنٹ نے ان جو مظاہرین تھے ان کو بھی گرفتار کیا اور اس کو کنڈیم کیا. یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہو, اگر کھلی چھوٹ دے دیتے تو پھر تو میرے خیال میں بہت زیادہ نقصان ہوتا. تو ایرانی گورنمنٹ نے نسبتاً, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سینسیبل اپروچ رکھی بنسبت سعودی کی. اچھا سعودیہ کی پرابلم یہ ہے کہ جس طرح بھی میرے ساتھی نے کہا کہ اس کو بھیڑ کا شوق ہے کیونکہ وہ اپنے گرد گرد بھیڑ, اب دیکھیں اس نے اپنے ساتھ جو خلیجی ممالک ہے اور اس میں بحرین, اور بحرین کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو بحرین میں میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ شیعہ ہے اور بہت مائنورٹی میں سنی ہے جو رول کر رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ فرقہ واریت آ جاتی ہے تو پھر تو وہاں کی ڈیسٹیبلائزیشن, اگر شیعہ انتہا پسندی کرتے تو پھر بحرین کی سنی گورنمنٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی جو اس وقت سعودی بیک پہ چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک ٹول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک امہ اور خاص طور پہ میں پھر کہہ رہا ہوں اس سارے عمل کے اندر سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے. اگر پاکستان نے سینسیبل اپروچ اپنائی اور اس معاملے کو صالح کے طور پہ حل, سالس کے طور پہ حل کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں انشاءاللہ العزیز یہ معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن اگر جس طرح ہماری بدقسمتی پاکستان کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہماری فورن پالیسی کبھی آزاد نہیں تھی, کبھی ہم امریکہ کے لیے اپنی فورن پالیسی بناتے تھے, کبھی چائنا کے لیے بناتے تھے اور آج کل سعودیہ کی خوشنودی کے لیے بنا رہے ہیں, تو میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. وہ معاہدہ جس کو شاید ایٹمی پھیلاؤ کی تنظیم کے ذریعے وہ نہیں روک سکے, اس کو اس فیکٹر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایران کے اوپر پریشر ٹیکٹکس ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ پریشر ٹیکٹکس, ایران نے بڑی ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کیا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی اس بحران سے بہت بہتر طریقے سے نکل آئیں گے انشاءاللہ.
قمر عباس صاحب, جب ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بعض ملکوں کی طرف سے توڑنے کی تاریخ پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ایک ہی ڈیڑھ سال بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے سفارتی تعلقات منقطع کیا. اس کے بعد جب سلمان رشدی نے جو ہے وہ سرکار رسالت مآب کی شان میں گستاخی کی, تمام خونی نے جو تاریخی فتویٰ دیا, اس کے بعد یورپی یونین نے جو ہے سفارتی تعلقات منقطع کیے. پھر برلن جو میکنوس قضیہ تھا 90 کے عشرے میں, آپ اس میں دیکھیں, یا ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے تہران میں سفارت جو برطانیہ کی سفارت خانہ ہے وہاں پر بھی ایسے کچھ مظاہرہ ہو گیا تھا تو اس کو بہانہ بنا کر انگلینڈ نے, لیکن ہوا کیا؟ امریکہ کے ساتھ تو ایران ویسے بھی تعلقات برقرار کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں, لیکن آپ یورپی یونین یا یورپی ملکوں کو آپ دیکھیں کہ خود ہی گئے اور خود ہی واپس آئے. ظاہر ہے کہ یورپی ممالک کوئی معمولی ممالک نہیں ہے, صنعتی ممالک اس میں شامل ہیں, بڑے بڑے ممالک ہیں, بڑا بڑا نام ہے اس میں, خود گئے اور خود واپس آئے. تو یہ جو خلیج فارس کی چند چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں, بحرین ہے یا مثلا آپ اس کا نام سوڈان کا نام لے لیں جو افریقی ملک ہے, تو ان لوگوں نے جو سعودی عرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اقدام کیا ہے, ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟
دیکھیں آپ نے تو خود ہی اشارہ کر دیا حقائق پہ. ایران کی جو اس سلسلے میں جو پالیسی ہے وہ یہ ایک دم سب پر واضح ہے کہ یورپی یونین جس سے بہت ہی زیادہ معاشی تعلقات تھے ایران کے, کیونکہ امریکہ سے تو تعلقات ختم ہی تھے انقلاب کے بعد, اس کے بعد جو تجارتی تعلقات تھے اور معاشی تعلقات تھے یورپ سے بڑے اچھے تھے اور
وسیع پیمانے پہ تھے
اور کافی دخیل تھے ایران کی معاشی صورتحال میں یورپی ممالک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور جو ساز و سامان اور یہ. لیکن اس کے باوجود جب وہ واپس چلے گئے سلمان رشدی کے خلاف فتوے پر, تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو مفہوم ہے ان کے بیان کا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی یا اس طرح کے امور کو حربہ بنا کے ہمیں ہمارے نظریات کو نظر انداز اور عقائد کو نظر انداز کرنے پہ مجبور کر دیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ آپ اس کے بعد آپ دیکھ لیں سارے معاملات میں یہی ہوتا ہے. ایران کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اور یہ ایسی خصوصیت ہے جس کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا اور سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ پائیدار ہے. انقلاب کے بعد سے لے کے آپ اب تک دیکھیں جو اصول ہیں خارجہ پالیسی اس پہ ہمیشہ استوار, جتنا بھی دباؤ پڑا جس طرح کا بھی دباؤ چاہے ثقافتی معاشی فوجی ہر طرح کا تشہیراتی جتنا بھی دباؤ ہوا, اس دباؤ کو کس طرح سے کم کیا جائے یا اس دباؤ کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے اس پہ تو توانائی صرف کی ایرانی حکام نے, اور لیکن کبھی بھی مڑ کے وہ اصول یا وہ بنیاد وہ زمین جس پر وہ کھڑے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھا کہ اس میں بھی کچھ کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کریں. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو عملی طور پر ایران نے ثابت کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب یورپی یونین اور جسے کہتے ہیں کہ سپر پاور سمجھا جانے والا ملک اور جو کافی وقت تک رہا بھی ہے, خیر یہ الگ ایک بحث ہے, امریکہ یہ تعلقات ختم کر کے اور پابندیاں عائد کر کے اور لوگوں کو امریکہ جیسا ملک جس نے اقوام متحدہ کے ذریعے سلامتی کونسل کے ذریعے یعنی ادھر سے بھی اپنے ساتھ بہت سارے مؤثر اور طاقتور ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے علاوہ جو نہیں تھے ان کو اور دوسرے پلیٹ فارم سے جن پہ دباؤ پڑا ہے اس طرح سے سب کو کر کے, اس کے بعد وہ اتنے برسوں کے دوران کچھ ایران کو اصولی پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکا, انہیں اثر انداز نہیں ہوا اور آخرکار وہی راستہ اپنانا پڑا اسے جو جس کے ایران نے ہمیشہ جس کی تائید کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کر سکے. تو سعودی عرب کے جو نا تجربہ کار حکام ہیں ابھی جو نئے نئے آئے ہیں وہ پھر وہی راستہ اپنا رہے ہیں جس پر یوروپ امریکہ اتنی زیادہ مکاری کے باوجود اور اتنے زیادہ وسیع پیمانے پر جسے کہیں کہ ان کے ہاں وسائل ہیں اس کے باوجود وہ راستے پہ چل کے ہار کے واپس آ کے پھر وہیں سے چل رہے ہیں.
بہت کم رہ گیا قمر عباس صاحب, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آخری سوال کرنا چاہوں گا صاحب باشی صاحب, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ جو بڑی طاقت ہیں ان کی جو مشکل ہے وہ یہ سب سے بڑی مشکل کہ ایران فلسطینیوں کی روز اول سے جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے کھل کے اور ہر طرح سے مدد کر رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے. اور اب دیکھیں کہ فلسطین میں شاید اگر میں کہوں کہ 98% جو ہے وہ آبادی سنی مسلمانوں کی تو شاید مبالغہ نہ ہو, شاید اس سے بھی زیادہ ہو. تو ایران جو ہے وہ ایک ایسی قوم کی جن کی اکثریت سنی ہے وہ حمایت کر رہا ہے, اور دوسری طرف سے ایران پر جو ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ ملک ہے اور کیا کہتے ہیں شیعیت کو بڑھاوا دے رہا ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے. کس کی طرف سے؟ سعودی عرب اور اس کے جو حواری ممالک و اتحادی ممالک ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر کے ایک طرح سے فلسطینی کاز کو نقصان پہنچایا؟ چنانچہ اس واقعے کے فوراً بعد مقبوضہ علاقوں میں فلسطین کے اسرائیلی حملے بڑھ گئے، جنوبی لبنان میں جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ رشد دوانیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے اقدامات سے فلسطینی کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میرے پاس وقت جو ہے وہ 2 منٹ کا ہے.
بالکل صحیح کہا آپ نے، اور میں پھر ایک دوبارہ اسی نقطے پہ جاؤں گا کہ دیکھیں اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس جو ایک طوطا ہے، اس کی امریکہ کی اصل جان اس طوطے کے اندر ہے، اور دنیا میں واحد ایران ایک ایسا ملک ہے جو کھل کے اسرائیل کو چیلنج کرتا ہے اور فلسطینیوں کی حمایت کی بات کرتا ہے. تو امریکن، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکن وہ ہاتھ ہیں جو سعودیہ کے ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس ساری صورتحال، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ایران، مستحکم ایران ہمیشہ سے اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا، تو وہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دوست اسلامی ممالک اس کا حصہ بن رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس سازش کو سمجھے. اور یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز نا تجربے کا، دیکھیں جب تک اگر آپ پیچھے جائیں تو سعودی حکمران جو پرانے تھے ان کی پالیسیز نسبتاً بہتر تھی، یہ جو آئے انہوں نے تفراتفری میں، مطلب ان کو صرف یہ فرسٹریشن، اس وقت جو بھی عمل وہ کر رہی ہے سعودی گورنمنٹ وہ فرسٹریشن کے اندر کر رہی ہے، اس کے اندر کوئی سوچ، کوئی سمجھ، کوئی دانش مندی نہیں ہے. اور فلسطین کے کاز کو نقصان پہنچانا میرے خیال میں نہ صرف فلسطین بلکہ پوری اسلامک امہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ وہ ہماری ہی جنگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کی جنگ، ہمارے قبلہ اول کی جنگ ہے، اور اگر ہم ان کی طرف سے یہ توجہ ہٹاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہوگا.
بہت بہت شکریہ جناب اسرار عباسی صاحب اور قمر عباس صاحب، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی ایک گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، ایک داستان ہے جس کے تحت عالم اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عالم اسلام میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عالم اسلام اور ہے اور تکفیریت اور ہے. سنی اور شیعہ میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، اگر اختلاف کبھی رہا تو ان گروہوں میں رہا ہے، یعنی مسلمانوں اور ان گروہوں میں رہا ہے جو تکفیری سوچ کے حامل ہیں اور جس کی نمائندگی یا جس کی قیادت اگر کہا جائے کہ اس وقت سعودی عرب کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی سوچ ہے، یہی تکفیری سوچ ہے جس نے اس وقت عالم اسلام کو اور خاص طور پر مشرق وسطی کے علاقے کو بدامنی اور بحرانوں سے دوچار کر رکھا ہے. اور یہی تکفیری سوچ آج جو ہے وہ شام ہو یا یمن یا لیبیا ہو یا پھر عراق، ہر جگہ جنگ، فتنے اور سازش کی آگ پھیلائے اور بھڑکائے ہوئے. بہرحال یہ عالم اسلام کو اور ان کے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ اس نظریے، اس سوچ اور اس سوچ کی حمایت کرنے والوں سے کس طرح سے مقابلہ کیا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.